بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 2 اپریل 2023 کو ہم آپ کے لیے کتاب فاتح ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ہیں ہارون رشید. اس کے ٹوٹل پیجز ہیں 235. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ سننے کے لیے اور اپنی رائے دینے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں، 03-06-78-78-222، یا ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.qurtuba.org www.qurtuba.org. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب کا چینل بھی ہے قرطبہ آڈیو لائبریری کے نام سے، اسے بھی سبسکرائب کریں. تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 1، فاتحہ. افغانستان میں روسی شکست کے معمار جنرل اختر عبدالرحمن کی داستان حیات. جملہ حقوق محفوظ ہیں. اشاعت دوم اگست 1990، تعداد 1000، سرورق اسلم کمال، قیمت 1500 روپے، متی جنگ پبلشر پریس، 13 آغا خان روڈ، لاہور. انتصاب. اس خطۂ عرض کے مجاہدین آزادی کے نام جنہیں اپنی جنگ اب تنہا لڑنی پڑی. ترتیب. ہدیہ تبریک 11، مغل فوج کا آخری سالار 19، یتیم شہزادہ 29، حیرت انگیز لیفٹیننٹ 55، کشمیر پہلا مارکہ اور پہلی محبت 67، جنت 75-9، جنت کے میدان میں 111، رکاوٹوں والی دوڑ 131، ISI پر اسرار بندے 149، افغانستان 173، گہرا تاریک راز 213. نہ تمام. جو لوگ اس بے ترتیب اور کاہل قلم کار کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر منظر سے جلد اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر منظر سے جلد اوکتا جانے والا یہ آدمی بہت دن ایک خیال سے جڑا نہیں رہ سکتا. ان میں بعض جو حرف و بیان ہی کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں شاید اس پر حیرت کریں کہ اس آدمی نے ایک پوری کتاب کیسے لکھ ڈالی، اور وہ اپنی حیرت میں سچے اور جائز ہوں گے. یہ کتاب بھی نہ لکھی جا سکتی اگر اس شخص نے جو اس کتاب کا موضوع ہے مجھے اپنے شہر میں گرفتار نہ کر لیا ہوتا، اور اگر اس شہر میں مبتلا کچھ دوست مسلسل میری مدد اور حوصلہ افزائی نہ کرتے. انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور سالوں پر پھیلی ہوئی دل گداز یادوں کا دروازہ میرے لیے دنوں اور ہفتوں تک کھولے رکھا. وہ میرے سوالات سے اکتائے نہیں اور مجھے بتاتے رہے. شہید جنرل اختر عبدالرحمن کے سابق ایڈجوٹنٹ میجر قاضی اعجاز کئی بار میرے ساتھ ان جنگی محاذوں پر گئے جہاں رخصت ہونے والوں نے جنگی مہارت اور شجاعت کی مثالیں رقم کی تھی. ISI میں شہید جنرل کے کئی ریٹائر نائبین نے مجھے بہت ہی فراغ دلی سے وقت دیا اور ایسی معلومات مہیا کی جن تک سالوں کی تحقیق سے بھی رسائی ممکن نہ تھی. ممتاز اور منفرد صاحب قلم جناب ابن الحسن نے میری ہنگامی فرمائش پر کتاب کا مسودہ ملاحظہ فرمایا، اور اس وقت جب بنگلہ دیش کے دورے پر روانہ ہونے کی تیاری میں تھے میری درخواست پر کتاب کا دپاچہ بھی رقم فرمایا. یہ سب مہربانیاں انہوں نے اس کے باوجود کی کہ میری کبھی ان سے ذاتی ملاقات نہ رہی تھی. کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ میرا دل شہید جنرل کے سب سے چھوٹے صاحبزادے غازی خان کا شکر گزار ہے. ان کی حوصلہ افزائی اور معلومات کے ذرائع تک رسائی کے لیے ان کی اعانت کے بغیر یہ کتاب لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی. اس طرح ہارون خان سے مسلسل جاری رہنے والی بحث نے بعض معاملات میں یکسوئی کی راہ ہموار کی. اس کتاب پر مقدور بھر محنت کی گئی، تاہم اس میں کوتاہیاں اور کمیاں بھی ہوں گی اور شاید غلطیاں بھی ہوں گی. اگر اس کتاب کے موجز قارئین خاص طور پر باخبر فوجی افسر یا سیاستدان اور دانشور میری رہنمائی کرنا پسند کریں گے تو میں ان کا بہت ممنون ہوں گا. میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ تصحیح میں کوتاہی ہی سے کام لیا جائے گا، نہ اعتراف میں بخل اور بے دلی سے. تاریخ اپنے سب راز تیزی سے مکشف نہیں کرتی اور کوئی آدمی عقل کل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ سچائی کی جستجو کرتے رہیں. ایکر ہارون رشید، 41 وفاقی کالونی لاہور 23 جولائی 1990. ہدیہ تبریک. میں جنرل اختر عبد الرحمان سے ذاتی طور پر واقف نہ تھا، لیکن ایک یا دو مرتبہ سرکاری تقاریب میں رسمی سی ملاقات ہوئی تھی. جنرل ضیاء الحق محروم کیونکہ مجھے عزیز رکھتے تھے اور میں بھی ان کے اخلاق کردار کے اور صلاحیتوں کا قدردان تھا، اس تعلق سے میں بھی موانست کے جذبات رکھتا تھا. دونوں دوستوں اور ان کے قریب ترین ساتھیوں کی شہادت کے بعد جب میں نے بکھرے ہوئے حقائق کو یکجا کیا اور افغانستان میں روسی فوجوں کے داخلے سے لے کر ان فوجوں کے انخلا تک کے تقریباً 8 برس کا جائزہ لیا، تو از خود ہی بے شمار حیرت انگیز انکشافات ہوئے، اور اس میں ان دونوں شہدا کی مساعی اور اشتراک اور اس میں ان دونوں شہدا کے مساعی اور اشتراک کے عمل کے بعض عجیب و غریب گوشے وار ہوئے. شاید یہی وجہ ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمان کی شخصیت سے ان کی زندگی میں پوری طرح متعارف نہ ہونے کا اب بہت ملال ہوتا ہے. ان کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے عزیزی ہمایوں اختر سے ملاقات ہوئی. قد و قامت، شکل و صورت، طور و اتوار، عرض یہ کہ ہر طرح جاذب نظر شخصیت، مسکراتا ہوا چہرہ اور ملنے جلنے میں گرم جوشی اور اپنائیت، پھر اعلیٰ تعلیم و تربیت سے آراستہ خدا ترس اور نیک چلن، منکرات سے اجتناب اور دینی حکام کی پابندی کرنے والے اس نوجوان سے مل کر اور بھی زیادہ احساس ہوا کہ بیٹے سے مل کر اگر اتنی خوشی ہوئی ہے تو باپ سے مل کر کس قدر فرحت ہوتی. معلوم ہوا کہ اختر عبد الرحمان کا سارا گھرانہ اور اولاد ایسی ہی خوش جمال اور خوش فعال ہے. جو شخص اپنے پیچھے ہونہار نیک اور خوش خصلت اولاد چھوڑ کر جائے، پھر اسے یہ حاجت نہیں رہتی کہ اس نیک نامی اور تحسین کے لیے سرکاری انتظامات کیے جائیں یا اس کے نام سے شہر اور عمارتیں، ریل گاڑیاں اور سڑکیں موسوم کی جائیں. مشک آن است کے خود بخود کر اتار بیوگوت، پتہ نہیں کیا. کچھ دن بعد میری ملاقات جوان سال وار صاحب طرز صحافی برادر عزیز ہارون رشید سے ہوئی. بہت حساس، بہت جذباتی، بہت مخلص، بہت صاف گو اور شاید سخت گیر بھی. ایک ہی شخص نشست پر انہوں نے مجھے صبح 9 بجے سے شام 8 بجے تک اپنے ممدوع اختر عبد الرحمان مرحوم کی شخصیت کے موضوع پر لکھا ہوا تقریباً 300 صفحات کا مسودہ سنا ڈالا. کتاب شائع کرانے کی تیاری تھی، مجھ سے فرمائش کی کہ دیپاچہ لکھ دوں. میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کرائے فعل بنام من دیوانہ زرنت. کہنے لگے کہ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ دیپاچہ آپ سے لکھوانا ہے. میں بھی اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میری طرف سے فیصلے دوسرے ہی لوگ کرتے ہیں، اور وہ آخری فیصلہ جو دفن کا ہونا ہے وہ تو بہرحال پسماند گان کو ہی کرنا ہے. صاحب کتاب کے فیصلے کے علاوہ اس دپاچے کا اور کوئی جواز نہیں. میں نہ میں دانا ہوں، داناؤں فرزانوں میں شامل، نہ علماؤں فضلہ میں میرا شمار ہے، نہ جنرل مرحوم سے واقفیت اور قربت کا دعوے دار. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آج جب ضیاء الحق مرحوم اور اختر عبد الرحمان مرحوم اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، ان سے کسی بھی قسم کی وابستگی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. اور اب جو اس دپاچہ سے یہ سعادت حاصل ہوگی تو اس پر ہارون رشید صاحب کا شکر گزار ہوں گا. ساری دنیا میں ایک معقول طریقہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دی ہو، وہ اگر اس مقصد کو حاصل نہ بھی کر سکے ہوں گے تو انہیں ان کی کوششوں کے احسار ان کے خلوص کے تعلق سے یاد رکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک کی بے اعتبار اور سوگوار تاریخ میں اس تہذیبی رکھ رکھاؤ سے برابر انحراف کیا جاتا رہا ہے. یہاں مرحومین کو بڑی آسانی اور بددیانتی کے ساتھ ماتوبین قرار دیا جاتا ہے. جب مرنے والا اپنے بارے میں کچھ سنانے کے قابل نہیں رہتا، جب اس کا سارا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہی کیا جانا مقرر ہوتا ہے، تب نے اہل اختیار اور ارباب اقدار اس پر نام دھرنے اور الزام تراشیاں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ نئے آنے والے جانے والوں کو بدنام و خوار کر کے خود نیک نام ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کارناموں اور خدمات کو جو جانے والوں نے وطن اور اہل وطن کے لیے انجام دی ہوتی ہیں فرموش اور مسخ کرنے کی صحیح لاحصل میں اپنی تمام توانائیاں، اپنے تمام وسائل ضائع کرتے ہیں. لیکن اللہ کا نظام ایسا اٹل اور بے لاگ ہے کہ جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں وہ خود بھی اچھائیاں نہیں سمیٹ پاتے، اور جو دوسروں کی خوبیاں ڈھونڈتے ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں، خود بھی معاشرے میں سرخرو ہوتے ہیں اور معاشرے کو بھی شاد و باد کرتے ہیں. قوموں کا بھی یہی حال ہے. جو اقوام اپنے مشاہیر اور نابقہ ہائے روزگار کے کارناموں اور خدمات کی قدر کرتی ہے، اسلاف کے نام اور کام کو یاد کر کے فخر سے اپنا سر بلند کرتی ہیں، وہ ہمیشہ سرفراز ہی رہتی ہیں، ان کے جانے والے جو کام ادھورا چھوڑ کر جاتے ہیں آنے والے اسے احسن طور پر پورا کرتے ہیں، نئے کارنامے انجام دیتے ہیں، اعلیٰ اقدار کی پاسداری کرتے ہیں، اچھی روایات کو آگے بڑھاتے ہیں، ایسی قومیں متوتر کارہائے نمایاں انجام دیتی رہتی ہیں، ان کا جوہر قابل برقرار رہتا ہے، اسے نیست و نابود نہیں کیا جاتا، یہ قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں، اس لیے وہ پسپا اور نامراد نہیں ہوا کرتی۔ اس شکر کا ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی نعمتوں اور برکتوں کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی مایوسیوں محرومیوں کا رونا نہیں روتی بلکہ وہ اعلیٰ مقامات کی متلاشی ہوتی ہیں، اور اگر توفیق ہو تو اللہ پر بھروسہ کر کے، اور توفیق نہ ہو تب بھی خود اعتمادی کے ساتھ ان تک پہنچنے کی صحیح کرتی ہیں، اس لیے یہ مقدر نہیں ہوتا کہ ان کے ادنا مفادات بھی ان کے لیے عذاب بن جائیں، وہ اپنے ادنا مفادات کی خاطر اقوال و افعال کی تمام معقول احتیاطوں کو بلائے طاق نہیں رکھتی۔ 1980 کے اوائل سے 1988 تک کے عرصے میں پاکستان اپنی تاریخ کے ایک عجیب و غریب دور سے گزرا ہے، اس دور میں بہت سی باتیں، بہت سے واقعات، بہت سی شخصیات وجود بے حد متنازع رہی ہیں، ان تمام متنازع جزیات اور شخصیات کے بارے میں تاریخی فیصلہ کا بھی کافی عرصہ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جیسا کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ اس اشرہ میں پاکستان آرمی کو جو قیادت حاصل رہی ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ پیشہ وارانہ لیاقت اور ہنر مندی اور وسعت نظر اور تدبر کے اعتبار سے بہت ممتاز اور حیرت انگیز طور پر بلا صلاحیت افسران پر مشتمل تھی، اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ یہ اعلیٰ افسران اپنے پیشرو افسران کے مقابلے میں بالکل دیسی تہذیب اور خالص پاکستانی ذہنیت رکھنے والے افسران تھے، نہ ان پر سنڈر سیٹ کی چھاپ تھی اور نہ یہ برطانوی راج کے اثرات کی تصویر تھے، نہ ان کی ذہنی تربیت اور کردار کی تعمیر پاکستان میں ہوئی تھی، اور اسی سرزمین اور یہیں کے ماحول میں انہوں نے بھی تجربات حاصل کیے تھے، انہی تجربوں اور مشاہدات کی روشنی میں انہوں نے اپنے فکر و فلسفہ، اپنے مزاج و عادات کو سنوارا اور پختہ کیا تھا، ان کی نظریاتی اساس، ان کا دین اور ان کی تشخیص اسلام اور پاکستان۔ ان اعلیٰ افسروں میں جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل رحیم الدین خان، جنرل خالد محمود عارف کا تعلق 1980 کے اشرہ میں براہ راست پاکستان کے نظم و نسق اور ان کی قومی زندگی کے بارے میں حکمت عملی تیار کرنے اور فیصلے کرنے سے تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کی فکر و نظر سے مکمل طور پر واقف تھے اور ایک دوسرے کے خیال اور موقف کو نہ صرف پوری طرح سمجھنے کے اہل تھے بلکہ آزادانہ اور بے تکلفانہ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر کے معاملات اور مسائل کے بارے میں لائحہ عمل کی تفصیلات مرتب کرنے پر بھی قادر تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق جو صدر مملکت ہونے کے علاوہ فوج کے چیف آف اسٹاف بھی تھے، کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل اپنے ان تین ساتھیوں سے الگ الگ یا مشترکہ طور پر مشورہ ضرور کرتے تھے، چنانچہ نظم و نسق، عسکری تنظیم، خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی میں محمد ضیاء الحق مرحوم کو بھی کامیابی ہوئی۔ اس میں یہ حقیقت ان کے لیے بہت سازگار رہی کہ انہیں کم از کم اپنے ساتھی میسر تھے جن کے سامنے وہ اپنا دل کھول سکتے تھے اور جن کے دلوں میں وہ جھانک کر دیکھ سکتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی تہذیبی، فکری اور نظریاتی یک رنگی تھی۔ اس کتاب کا تعلق کیونکہ جنرل اختر عبد الرحمن مرحوم سے ہے، اس لیے یہ چار یار مشترکہ طور پر یا فردن فردن میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اختر عبد الرحمن کے اس تعلق کا ہی ذکر کروں گا جو قومی معاملات میں ان کا محمد ضیاء الحق کے شریکار کی حیثیت سے رہا ہے۔ اس کا تفصیلی تجزیہ تو مصنف نے اس کتاب میں کر دیا ہے، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اختر عبد الرحمن کے اشتراک سے جنرل محمد اختر عبد الرحمن کے اشتراک سے جنرل محمد ضیاء الحق نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا جس کی تکمیل میں اب جتنا بھی وقت لگ رہا ہے، اس سے ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی جا رہی ہے کہ یہ دونوں شہدا کتنے باصلاحیت تھے اور ان کے بعد آنے والے برابر خود کو کس قدر ناکارہ ثابت کر رہے ہیں۔ یہی افغانستان کا مسئلہ تھا کہ جہاں روس جیسی عظیم اور خوفناک طاقت اپنے عسکری قبضہ اور اقتدار منوانے کا عزم لیے موجود تھی، یہی بھارت تھا جہاں اندرا گاندھی جیسی آگ اور خون سے کھیلنے والی حکمران سازی ساری دنیا سے اپنا لہو منوا چکی تھی۔ عزیز اور خوفناک طاقت اپنی عسکری قبضہ اور اقتدار منوانے کا عزم لیے موجود تھی. یہی بھارت تھا جہاں اندرا گاندھی جیسی آگ اور خون سے کھیلنے والی حکمران ساری دنیا سے اپنا لہو منوا چکی تھی اور مشرقی وسطی سے جنوبی ایشیا تک یعنی میداغاسکر سے آبنائے ملکہ تک کے سارے علاقے پر تسلط کی خواہاں تھی. یہی ایران اور عراق تھا جو برسر پیکار تھا اور دونوں ہی برادر اسلامی ممالک سے ربط و خلوص قائم رکھنے کا مسئلہ تھا. یہی دنیا اسلام تھی جس میں حرم کی پاسبانی کے لیے مسلمانوں کو یکجا رکھنے کے خواب کو حقیقت بنانے کی کوششیں درکار تھیں. یہ جنوبی ایشیا کے ممالک تھے بھارت کی طاقت اور نخوت کا جنہیں سامنا تھا. یہی امریکہ تھا جہاں سرد و گرم چشیدہ صدر ریگن وقت کے سب سے باختیار فرما روا کی حیثیت سے وائٹ ہاؤس میں رہائش پذیر تھا. جو لوگ 1980 کے اشرا کو اپنی کمزور یادداشت کے یا صفاق عصیبت کی وجہ سے فراموش نہیں کر چکے بلکہ جنہیں یہ یاد ہے کہ افغانستان میں روسی فوجیں کس طرح داخل ہوئیں اور برزنیف سے گورپار چوف تک روسی سربراہوں اور ان کے وزراء سفرا اور جرنیلوں نے پاکستان کو ڈرانے دھمکانے تنگ کرنے پاکستانی قوم کی نفسیات کو مجروح اور ذہن کو تذبذب تشویش اور پر گندگی کا شکار کرنے اور پاکستان میں خود پاکستانی سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر تخریب اور دہشت گردی انتشار کیسے وسیع پیمانے پر برپا کیے. وہ 1988 میں روسی فوج کے افغانستان کے خلا کے واقعے کی تاریخ مسکری اور بین الاقوامی اہمیت کا کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں. عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے, اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ. خودی بلند تھی اس خون گرفتہ چینی کی, کہا غریب نے جلاد سے دم تازیس, ٹہر ٹہر بہت دلکش ہے یہ منظر, ذرا میں بھی دیکھ لوں تابنا کی ایک شمشیر. اور یہی ہوا. محمد ضیاء الحق عبد الرحمٰن نے اپنی شہادت سے 8 برس قبل تابنا کی ایک کشمیر دیکھی اور اس کے خوشنما منظر ان کے مضرمات کو سمجھ لیا اور قوت ربانی تعمل استقامت اور بلند حوصلہ کے حامل لوگ ہی لوگ دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں ان دو شہیدوں یعنی جنرل محمد ضیاء الحق اور عبد الرحمٰن کا پاکستان اور اساکر پاکستان کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا ہوا عطیہ ہے. اور اول و آخر مجاہد تھے اور اول و آخر مسلمان اور پاکستانی تھے. اللہ ان کے درجے بلند کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقت آشنا اور جوہر شناس ہو سکیں, اس واضح اشارے کو سمجھ سکیں کہ زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے انہی کی خواب میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری. ابن الحسن. باب اول مغل فوج کا آخری سالار, صفحہ نمبر 21. یہ دور زوال کے ایک فاتح کی کہانی ہے, یہ ایک ناکام معاشرے کی کامیاب آدمی کی کہانی, یہ ایک آدم ذات اور نصف صدی پر پھیلی ہوئی اس کی بے تکان جد و جہد کی داستان ہے, لیکن یہ ایک خاندان اور قبیلے کی حقیقت بھی ہے. یہ خواب کی داستان ہے جو سینکڑوں سال پہلے خراسان کی ایک وادی میں دیکھا گیا اور اب بھی پہاڑی کے چراغ کی طرح روشن ہے. اس کہانی کے پس منظر میں دور بہت دور تک غزنویوں گوریوں لودیوں اور سوریوں کے گرد اڑاتے شمشیر بکف لشکر دکھائی دیتے ہیں. ریگستانوں وادیوں اور پہاڑوں میں اپنے سموں سے چنگاریاں اڑاتے گھوڑے جن کے شہر سوار دم نہیں لیتے اور جن کی آنکھوں میں چمک کبھی مانت نہیں پڑتی, یہ مغل لشکر کے آخری سالار کی کہانی ہے جو اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا. وہ 20ویں صدی کے وسط میں طلوع ہوا اپنی شمشیر آبدار سے. اس نے اپنے گرد تو پیش کو چمک سے بھر دیا لیکن وہ زمین کے سینے پر کبھی اکڑ کر ناچے ہی نہیں چلا. یہ ایک بچے کی کہانی ہے جس نے یتیمے میں پرورش پائی لیکن محرومی اور تنہائی اس بیچ میں بیچاری اور کم ہمتی پیدا نہ کر سکے. یہ 5 عشروں پیر پہلے ہوئے ایک مشکل متنوع اور دشوار گزار سفر کی داستان ہے جو عزم و ہمت سے طے کیا گیا. یہ مسافر کی داستان ہے جس نے کبھی اپنوں سے گلہ کیا اور نہ بیگانوں سے, زمانے کی شکایت کی اور نہ مخلوق خدا کی, جس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا اور کبھی مدد نہیں مانگی. یہ کم آمیز اور سرفراز آدمی کی داستان ہے جس نے کبھی اپنے غم کی حکایت بیان نہیں کی اور جس سے آخر کار اس کی کامرانیوں نے اسودہ کر دیا. یہ ایک صاحب استقلال کی داستان ہے جو عمر بھر اپنے مقاصد سے جڑا رہا اور اس کی ہر منزل سفر ایک پراؤ بنتی گئی. یہ وہ آدمی جس نے جنگل کے سفر میں کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا. जिसने अपना ध्यान कभी भटने ना दिया, जिसने अपनी राह कभी खोटी नहीं होने दी, वो आदमी जिसने दबाव, दौड़, धांधली और खुशामद के माशरे में अपनी तरजीहात पर समझौता करने की ज़रूरत कभी महसूस ना की, वो आदमी जिसे इसकी माँ ने आज़ाद जना था, जिसने एक आज़ाद आदमी की ज़िंदगी गुजारे, शहीद की मौत पाई। नारों, तकरीरों और दावों के शोर शराबे की इस दुनिया में जवाब जो अब रेलवे के प्लेटफार्मों और बसों के अड्डों की तरह होती जा रही है, वो एक सच्चा आदमी था जिसके पास थोड़े से लफ्ज़ थे, एक तवील पर मशक्क़त और गुनागों ज़िंदगी इसने थोड़े लफ्ज़ों से के साथ गुजारी, वो ज़िंदगी फिर दावा करने और नारा लगाने से गरेजा रहा, वो आदमी जिसने कभी अपने मुंह पर हाथ फेर कर किसी को धमकी दी ना सीने पर हाथ मारकर कोई ऐलान के मुनाफ़त के शिकार, एक जवाल पजीर माशरे का सच्चा और खड़ा आदमी, सच की तरह सादा और नासिर फितरत की तरह फूट से पाक, वो एक बेसाख्ता आदमी की हकीकत है जिसके पास अपनी ज़ात के बारे में छुपाने के लिए कुछ ना था, कोई सारों, दरख्तों और आबराओं की तरह एक जाना पहचाना और वाज़ेह आदमी। इसकी ज़िंदगी में दयानत और सच्चाई इसकी इस तरह थी कि जिस तरह शाख शजर में नमी और रोयदगी, फ़लसफ़ी के बकौल वो उम्र भर केवड़े के दरख्त की तरह खुशबू लुटाता और अपने माहौल में उजाला करता रहा और इससे इसकी खबर तक ना रही। ये एक चुपचाप आदमी की दास्तान है जो हज़ारों लाखों अल्फाज में भी आसानी से बयान नहीं की जा सकती, जो आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में तयकरदा तकरीबन हर हदफ को हासिल किया और इस पर कभी गम का शिकार ना हुआ। ये एक बावफा ख़ानदान की सदियों पर फैली हुई हकायात का आखिरी बाब है जिसने नई सरजमीन पर एक अहद किया और नस्ल दर नस्ल इसे निभाते रहे, वो ख़ानदान जिसने मुग़लों का साथ देने की कसम खाई और इसे पूरा किया। ये नस्ल दर नस्ल अज़म और हिम्मत के एक लाजवाल दास्तान है। ज़मनत कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले इस ख़ानदान की तारीख में हैरतों के कई बाप हैं और हर बाप में सोचने के लिए कई परेशानियाँ हैं। जनरल अख्तर अब्दुलरहमान के जद अमजद आदिल खान के ख़ानदान की कहानी मुस्लिम बरे सगीर ही की कहानी है। खैरा कन अरूज, अलमनाक जवाल, जैनी शिकस्त और फिर से एक ख्वाब की बास याफ्त की कहानी और इन बहादुरों के कारनामे तारीख का हिस्सा हैं जो मरहटों और राजपूतों से लड़ते रहे और जिन्हें पंजाब में सिख शोरश का मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तारीख के नशीब व फराज में वो आखिरी साथ तक चगताइयों के साथ रहे ताकि आफ्ताब गरूब हो गया। इस ख़ानदान का सबसे बड़ा कारनामा इस आदमी ने सर अंजाम दिया जिससे इसकी तोका ही नहीं रखी गई थी। राख में एक चंगारी बाकी रह गई थी, इसके अलावा अलाव बरका और आसमान घेर हो गया। रूसी फ़ौज के बेहतरीन जनरल जिनकी पुश्त पर दुनिया की सबसे बड़ी जंगी मशीन, जदीद तरीन असला के अंबार और एहतसाब से मावरा हुकुमरानों की मुकम्मल तौसीक मौजूद थी। अफ़गानिस्तान में गैर मुनज़्ज़िम लश्करों की बगावत क्यों ना कुचल सके और आखिरकार ख़ायब व ख़ासिर होकर आमों के पार क्यों चले गए। जब तारीख अपना खोटा खड़ा अलग करेगी तो आखिरकार वो इस सवाल का एक सादा और दो टोक जवाब फराहम करेगी। ये सख्त कोश मनतिक साहिब ईमान अफगानियों और दो पाकिस्तानी जनरलों की वजह से मुमकिन हो सका। इनमें से एक मैदान में था, रजमगाह के घोड़े की तरह सरपट भागता, एतमाद से सरशार और खौफ से पाक, और दूसरा वो जो इसकी पुश्त पर पहाड़ की तरह खड़ा रहा कि दस्ते कुदरत ने इसे नाकाबले शिकस्त ईमान की दौलत बख्शी थी, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ और जनरल अख्तर अब्दुलरहमान। नेपोलियन का सपाही इसके लिए दुश्मन का इल्म उतार कर लाया था तो तलवारों के घाव से इसके घोड़े की कमर खून आलोद थी। अजीम फातह अपने सपाही को खराज तहसीन पेश करने के लिए उम्र भर मौजू अल्फाज तलाश ना कर सका। ज़ियाउल हक और इसके जर्नल ने एक साथ बुलंदियों पर जान दी। ज़ियाउल हक को भी अपने सपाही की तहसीन के लिए मौजू अल्फाज ना मिल सके और जब एक बार इसने ऐसा करना चाहा तो आंसू इसकी आंखों से फूट पड़े। अब वो दोनों आदमी अफगानिस्तान की लोक कहानियों और गीतों में हमेशा याद रखे जाएंगे। अब इनकी तहसीन का फरीजा तारीख अदा करेगी। अफगान माएँ इनके नाम से अपने बच्चों के नाम रखा करेंगी। अमानुल्लाह खान के बाबुल ज़फ़र की तकलीद में इनके लिए एक रोज़ काबिल में फ़तह की यादगार तामीर की जाएगी। ये कारनामा किस तरह अंजाम दिया गया हमेशा की तरह इसके पीछे एक ख्वाब था, हिजरत के सफ़र और दुश्मन की शफा شکاوت قلبی کا تجربہ رکھنے والے دو سپاہیوں کا خواب جو اپنی قوم کی توہین پر آزردہ تھے، اسے تباہی کی دلدل سے نکالنا اور دشمن کا قرض چکانا چاہتے تھے کہ یکایک ایک نیا چیلنج ان کے سامنے ہاں کھڑا ہوا کہ اگر وہ صاحب ایمان نہ ہوتے، اگر ان کے دلوں میں یقین کی مشعل روشن نہ ہوتی تو اپنے ہم وطن سیاسی رہنماؤں اور دانشوروں کی طرح ایک بے پناہ سپاہ سے مرعوب ہو کر سمجھوتا کر لیتے، تب شاید تاریخ کا وہ مدباب مددوں کے لیے موخر ہو جاتا جسے صرف افغانستان اور پاکستان میں ہی نہیں کشمیر، بلغاریہ اور ماورا لہرم میں اجالا کرنا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب قدرت کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو وہ دوسروں جیسا نہیں رہتا، وہ عام لوگوں کی طرح دو اور دو چار کی پیمانے سے نہیں سوچتا۔ ایک اجلا اور برتر خواب آدمی کو کیا بنا دیتا ہے؟ اگر غزنی کی سلطنت میں محمود نے ایک جنم نہ لیا ہوتا تو شاید لاہور کی ہندو شاہی کا اقتدار کابل سے آگے دریائے آمور اور شاید اس سے بھی آگے وسطی ایشیا تک پھیل جاتا، جہاں مزاحمت کرنے والی کوئی دوسری قوت موجود نہ تھی۔ یہ کارنامہ کس طرح انجام دیا گیا؟ ہمیشہ کی طرح اس کے پیچھے ایک خواب تھا، ہجرت کے سفر اور دشمن کی شکاوت قلبی کا تجربہ رکھنے والے۔ معاف کیجئے گا، غلطی سے وہ دوبارہ پڑھ دیا۔ اگر 1979 میں پاکستان کی فوج کو جنرل اختر ایسا جنرل نصیب نہ ہوتا تو شاید وہ ایک بار پھر 1971 ایسے المیے سے دوچار ہو جاتی، لڑے بغیر اپنی جنگ ہار دیتی۔ غزنوی ترک تھا اور اس نے تاجکوں، ازبکوں اور نو مسلم پشتون قبیلوں کی مدد سے آموں کی طرف بڑھتے ہندو لشکر کو روک کر انہیں سومنات تک پسپا کر دیا۔ بار بار کے حملوں سے اس نے عالمی طاقت کا خواب دیکھنے والوں کی کمر توڑ ڈالی۔ اختر عبدالرحمن ایک پشتون تھا، غزنوی کی طرح اس کے لشکر میں بھی ازبک، تاجک، ترکمان، ہزاروں پشتون جنگجو شامل تھے جو زندگی کو آرزو اور آزادی سے بڑھ کر عزیز نہیں رکھتے تھے۔ اس نے آموں پار کر کے دنیا کو تاراج کرنے والے کا سامنا کیا اور ان کے لیے ایک جس سے وہ اب کبھی سنبھل نہیں پائیں گے۔ وہ غزنوی کی طرح اپنے قبیلے فیصلے کرنے کے لیے آزاد نہیں تھا، وہ ایک پیشہ ور فوج کا تنخواہ دار سالار تھا، ورنہ وہ افغانستان سے بہت پہلے اور میدان جنگ کا انتخاب کرتا۔ 30 سال وہ کشمیر میں جنگ لڑنے کا خواب دیکھتا رہا، لیکن اس کی تقدیر میں ایک اور میدان لکھا تھا۔ اس جنگ کے آخری مرحلے میں اس نے اپنے سردار محمد جنرل ضیاء الحق کی مدد کی اور افغانستان میں روشن کی جانے والی آگ کی ایک چنگاری کشمیر کی وادیوں میں پھینک دی۔ اس چنگاری سے اب کشمیر کے چنار روشن ہیں اور اس کی بدولت وادی جنت نظیر کے اہل و جہاد کی دعاؤں میں زندہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا حقیقی کردار زندگی کے آخری مرحلے میں ادا کرتا ہے۔ اس وقت جب کوئی کارنامہ انجام دینے کی ایک مہم سی آرزو باقی ہو، ایک چیلنج اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور پھر یوں اس کے جوہر کھلتے ہیں اور جیسے پتھر کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹ بہے۔ لیڈروں کے لیڈر محمد علی جناح اس وقت 64 سال کے تھے جب انہیں اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ درپیش ہوا۔ اختر عبدالرحمٰن 1979 میں 55 سال کے تھے جب روس کے افواج قاہرہ افغانستان میں داخل ہوئیں۔ اگرچہ وہ پاکستان فوج میں جنگوں کا سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والے جنرل تھے، لیکن ان کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ یک انہیں ایک ایسی جنگ سے وابستہ پڑے گا جس کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ بدترین حالات میں اپنے اعصاب پر قابو اور اپنے خدا پر یقین رکھنے والے جنرل محمد ضیاء الحق رومان پسند کئی طرح کے صفاق اور حفیظ الامین کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں اپنی قوم سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جنگ کیسی تباہی لائے گی، چنانچہ انہوں نے کابل میں ایک کے بعد دوسرے کٹ پتلی حکمران سے کہا کہ اگر وہ اصلاح پر آمادہ ہوں تو پاکستان ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یکایک روسی افواج پاکستان کی شمالی سرحدوں پر پہنچ گئیں۔ جنرل ضیاء الحق نے فوراً ہی اپنے نائب کو طلب کر کے جو روس نواز مکمسٹوں پر سے برسر اقتدار افغان مجاہدین کے لیے محدود سے امدادی پروگرام پر عمل کر رہا تھا، ایک ایسا منصوبہ بنانے کا حکم دیا جس کے تحت کم از کم 2 سال تک روسیوں کو جائے رکھا جائے۔ جنرل اختر عبدالرحمن نے یہ منصوبہ نہیں بنایا، ان کا کمانڈر ان چیف نے انہیں حکم دیا۔ اس کے برعکس جب وہ چند روز بعد اپنے سردار کے پاس واپس گئے تو ان کے پاس ایک اور منصوبہ تھا، روسیوں کو افغانستان سے نکال پھینکنے کا منصوبہ۔ جنرل اختر عبدالرحمن نے جو صرف 7 ماہ پہلے 3-سٹار جنرل بنائے گئے تھے، اس شخص کے سامنے اپنے منصوبے کی وضاحت کی جو دوسروں کی بات ہمیشہ توجہ سے سنتا تھا اور جسے सिपागरी से इश्क था। इन्होंने कहा, रूसी खतरे के बारे में इनकी राय दही से जो पाकिस्तान को दरपेश भारतीय चैलेंज के बारे में है और जिससे कमांडर इन चीफ बखूबी वाकिफ है। इन्होंने कहा कि कोई फौज अव्वल रोज से दफाई पोजीशन इख्तियार करके कामयाबी हासिल नहीं कर सकती और ये कि दुश्मन को खौफजदा करके अपना मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही हिस्सा ख़त्म होता है। बाकी सुनिए कहानी का अगला हिस्सा अगले पार्ट में। शुक्रिया।